حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے،
المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. میں سب سے پہلے میرے بزرگوار سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے جو آپ دیکھ رہے ہیں، نہ کرنے والا در حقیقت خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے. جب اس میں اخلاقی اتنی بلندی نہ ہو تو ہر جگہ. تو اصل میں یہ کوئی 11-12 سال پہلے یہاں کے ایک عشرہ تھا، ہمارے کسی شاگرد نے اس کو کہ سی ڈی سے سنا اور اس کو لکھا، دوسرے شاگرد نے اس کی ادبی اصلاح کیا، پھر تیسرے کسی مومن نے جو مالی لحاظ سے غریب تھا، یعنی معمولی نوکری والا، بہت معمولی نوکری والا، جس کی نوکری پولیس کی نوکری ہے، پولیس کی بھی معمولی پولیس، تو اس نے اپنے پیسے سے اس کو چھاپا. میں تو قم میں ہوتا تھا. زیارت کے لیے آنے والے بعض زواروں نے بتایا کہ آپ کی کتاب چھپی ہے، ہم نے مطالعہ کیا ہے اور ہم خوش ہوئے کتاب سے. میں نے جو کل کام کیا ان تقریروں کے علاوہ ایک مقدمہ قم سے بھیجا تھا، میرا خرچہ بھی اسی حد تک ہے کہ اس مقدمے لکھنے میں جو کاغذ اور اسکین کر کے اس کو ادھر پاکستان بھیجا. باقی سب ان برادران نے کوشش کی، قیمت بھی بہت مناسب ہے. تو یہ برادران میری باقی عشرہ مجالس کو بھی چاہتے تھے، لیکن وہی عرض کے مالی مسائل کی وجہ سے وہ رکوے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پہلی بار ہے، یعنی کہ میری اس کتاب کے چھاپنے کے بعد یہ پہلی بار ہے کسی بزرگوار نے اس کے ذکر فرمایا، اور اس مناسبت سے میں نے سوء استفادہ کر کے اس کے ذکر ممبر پر کرنے کا موقع ملا. تو ظاہر ہے جو جن لوگوں نے یہ چھاپا ہے ان کی خدمت میں عرض کروں گا. کتاب کافی قم میں بھی قم کے علماء نے پسند کیا، اپنے پاکستانی، ظاہر اردو زبان والے ہندوستانی پاکستانی ہوتے ہیں، وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں. تو ان کا بھی یہی احساس تھا کہ یہ ایک تقریر پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ تحریر میں آ جائے بعد کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے مجھ سے زیادہ وہ احساس ذمہ داری کرتے تھے، اسی لیے اپنے پیسے سے خرچ کیا، یعنی ایک روپیہ بھی میں نے خرچ نہیں کیا، نہ ایک روپیہ دیا نہ ایک روپیہ لیا. تو یہ بہرحال صرف جذبہ ایمانی کے تحت ان برادران نے یہ کام کیا ہے. میں ان مجالس میں آپ کی خدمت میں قیام امام کے بارے میں امام نے فرمایا میں نکلا ہوں اصلاح کے لیے، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی وان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. میں نہ فتنہ کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ خودخواہی کے لیے، نہ ظلم کے لیے، کسی ایسے غلط مقصد کے لیے نہیں نکلا ہوں جس طرح سے دنیا میں قیام کرنے والے، جنگ کرنے والے ایسے مقاصد کے ساتھ قیام کرتے ہیں. میرا مقصد انما خرجت، میں نے خروج کیا ہے، میں نکلا ہوں لطلب الاصلاح، اصلاح کے طلب میں. یہ بھی نہیں فرماتے ہیں اصلاح کرنے کے لیے، فرماتے ہیں کہ میرا کام طلب ہے اصلاح کرنا. اصلاح کرنا ایک ہوتا ہے، دوسرا اصلاح کے لیے کوشش کرنا. فرماتے ہیں میں نکلا ہوں تاکہ کوشش کروں، طلب کروں اصلاح کو. کس کے اصلاح؟ امت جدی، نانا کی امت کا اصلاح. وان امر بالمعروف، اصلاح کی مزید وضاحت فرماتے، امر معروف کے لیے، نہی از منکر کے لیے، اور اپنے نانا اور اپنے والد ماجد کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے. قیام کربلا کا یہ عظیم مقصد، اس مقصد میں اشارہ ہوتا ہے، حسین کا مقصد اصلاح ہے، انبیاء کا مقصد بھی اصلاح ہے. قرآن میں حضرت صالح کے زبان نقل ہوتا ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں چاہتا ہوں مگر اصلاح کرنا چاہتا ہوں جتنا ممکن ہو، جتنا ہو سکے. تو یہ ہدف انبیاء، ہدف ائمہ ہے اصلاح. اصلاح کے مقابل میں افساد ہے، معاشرے کو خراب کرنا، بگاڑنا. اصلاح سے مراد روحانی اصلاح ہے، انسان کو انسان بنانا. افساد سے مراد انسان کو جانور بنانا، درندہ بنانا، خدا سے دور کرنا، شیطان سے نزدیک کرنا، الہی اقدار کو معاشرے سے ختم کرنا، شیطانی اقدار کو معاشرے میں زندہ کرنا. تو معاشرے کو خراب کرنے کے کچھ عوامل ہے، اصلاح کرنے کے کچھ عوامل ہے. سب سے اہم عامل اصلاح معاشرہ اور افساد معاشرہ کا سب سے اہم عامل علم ہے. انسان پر علم کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہے تو پہلا سوچتے ہیں پھر کرتے ہیں، پہلا سوچتے ہیں. بلکہ حتیٰ وہ آدمی جو سگریٹ پینا چاہتا ہے، وہ بھی پہلا ذہن میں سگریٹ آتا ہے، پھر سوچتا ہے مزہ آتا ہے، پھر ممکن ہے سوچے نقصان ہوگا، تو پھر تعویلیں کرتا ہے اپنے لیے، اپنے ذہن کو تیار کرتا ہے کہ نہیں بہت سے لوگوں کو نقصان نہیں ہوا ہے، یہ ہوا. خلاصہ پہلا سوچتا ہے پھر عمل کرتا ہے، غلط کام کرے یا صحیح کام کرے. تو انسان ایک علمی مخلوق ہے، علم کے مطابق کام کرتا ہے. اس کو اصلاح کرنا چاہے بھی علم کے ذریعے اصلاح کر سکتے، اس کو خراب کرنا چاہے بھی علم کے ذریعے خراب کر سکتے. یہ انسان کی خصوصیت ہے. بس پیغمبر خدا، انبیاء الہی، ائمہ اطہار انسانوں کو اصلاح کرتے ہیں تعلیم کے ذریعے. جب حضور تشریف لائے مسجد میں، دیکھا کہ دو گروہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک گروہ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے گروہ علمی گفتگو میں مشغول ہے. تو آپ نے فرمایا، اگرچہ دونوں نیک کام کر رہے ہیں لیکن خدا نے مجھ کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے، اور آپ جا کر شامل ہوئے اس گروہ میں جو علمی گفتگو میں مصروف تھے. انبیاء الہی ائمہ اطہار کی سب سے اہم صفت ان کی عصمت علمی ہے، علمی لحاظ سے معصوم ہے، اس لیے عملی لحاظ سے بھی معصوم ہے. انسان کے پاس علم و معرفت ہو، خدا کی معرفت، پیغمبر کی معرفت، امام کی معرفت ہو، تو ان کی محبت دل میں آ جاتی ہے. یعنی جو جن کے دل میں محبت نہیں ہے، حقیقت میں معرفت نہیں ہے. نور کی شناخت کے بعد نور کی معرفت ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ اگر چاہتے ہیں انسانوں کے اصلاح کریں، ان کو معرفت، معرفت اگر ہو محبت آتی ہے، خلوص آتا ہے. معرفت اگر ہو تو انسان کی امید خدا پر زیادہ ہوتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور امید کو پورا کرنے والا نہیں ہے. انسان جنت کے شائق ہوتا ہے، جہنم سے فرار کا راستہ اپناتا ہے. تو یہ ایک اہم چیز، میں یہاں پر اسی لیے علم کے بارے میں مولا کے ایک کلام اور مولا کے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں حدیث کی تفسیر و تشریح نہیں کر سکتا ہوں، حدیث لمبی حدیث ہے، صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تعلم العلم، مولا فرماتے، تعلم العلم فإن تعلمه حسنہ، علم حاصل کرو. علم حاصل کرنا خود حسنہ ہے، نیکی ہے. قیامت کے دن علم ایک مسئلہ، ایک حقیقت آپ کشف کریں گے، حسنہ شمار ہوگا قیامت کے دن خدا کے پاس. نیکی شمار ہوگا. وہ مدارست ہو تسبیح، علمی گفتگو کرنا تسبیح خدا کہنے کے مترادف ہے. علمی گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا تسبیح ہے. والبحث عنہ جہاد، علمی تلاش میں جانا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جانا جہاد فی سبیل اللہ ہے. وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ صَدَقَةً، اگر کسی کے پاس علم نہیں اس کو سکھائے، ایک مسئلہ سکھائے، ایک حدیث سکھائے، ایک نقصان سے بچائے، ایک فائدہ پہنچائے. علم دینا صدقہ ہے، جس کے پاس علم نہیں ہو اس کو علم سکھانا صدقہ ہے. وَهُوَ أَنِيسٌ فِي الْوَحْشَةِ، وحشت اور گھبراہٹ کے وقت علم آپ کے انیس و مونس ہے. وَصَاحِبٌ فِي الْوَحْدَةِ، تنہا ہے تو آپ کا ساتھی علم ہے. وَصَلَاحٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ، دشمنوں پر جیتنا چاہتے ہیں تو اسلحہ آپ کے پاس علم ہے، علم کا اسلحہ ہو دشمنوں پر غالب آ سکتے ہیں. وَزَيْنُ الْأَخِلَّاءِ، دوستوں کے درمیان آپ کے لیے باعث زینت ہے علم، دوستوں کے درمیان آپ کے لیے باعث زینت ہے. يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ قَوْمًا، علم کی وجہ سے خدا قوموں کے درجہ کو بلند کرتا ہے. حتی دنیاوی علوم میں دیکھیں، ابھی مغرب والے ہم سے آگے کیوں ہیں دنیا میں، ان کا مقام کیوں دنیا میں بلند ہے، ان کے علم کی وجہ سے. وَيَجْعَلْهُمْ فِي الْخَيْرِ أَئِمَّةً، خدا علم کی وجہ سے، یہاں مولا جس علم کی تعریف کرتے زیادہ تر وہی علم دین ہے، معارف الہیہ ہے. فرماتے وَيَجْعَلْهُمْ فِي الْخَيْرِ أَئِمَّةً، ایسی قوم کو خدا خیر میں، نیکیوں میں تمام اقوام کے ائمہ یعنی رہبر بناتا ہے. علم رکھنے والوں کو اور علم رکھنے والی قوم کو دوسرے اقوام کے رہبر خدا بناتا ہے. یقتدى بهم وترمق اعمالهم، لوگ ان کی اقتداء کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. ترمق اعمالهم، ان کے عمل کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ علم رکھنے والے کیا کرتے ہیں، ان پر نگاہیں لگی ہوتی تاکہ خود ان کے مطابق عمل کرے. وترغب الملائكة في خلتهم، فرشتے چاہتے ہیں علم رکھنے والوں کا دوست بن جائے، فرشتے دوستی ہے علماء چاہتے ہیں. علماء سے مراد تو ابھی ہمارے اصطلاح میں مولانوں کو کہتے ہیں، لیکن علم رکھنے والا مراد ہے، علم رکھنے والوں کی دوستی کو فرشتے چاہتے ہیں. وَيَمْسَحُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ فِي صَلَوَاتِهِمْ، فرشتے تبرک کرتے ہیں، کہتے ہیں جب اہل علم صاحب علم نماز پڑھتے ہیں فرشتے آ کر مسح کرتے ہیں، تبرک کرتے ہیں، چھوتے ہیں، جس طرح سے ہم ائمہ اطہار کے حرم میں جاتے زری کو چھوتے تبرک کے لیے، اسی طرح سے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں لأن العلم حیاۃ القلوب، علم کی وجہ سے انسان کے دل زندہ ہو جاتا ہے. حیاۃ القلوب، دلوں کی حیات علم ہے. ونور الابصار، آنکھوں کے لیے نور ہے علم. من العمى، اندپنی سے. وقوۃ الابدان من الضعف، اگر جسم ضعیف ہے علم کی وجہ سے قوت آ جاتی ہے. دیکھیے آپ کوئی کام کرنا چاہے کاہلی آتی ہے، لیکن اگر اس کام پر یقین ہو کہ یہ مفید کام ہے پھر کاہلی نہیں آتی ہے. علم باعث بنتا جسم میں طاقت آ جائے، انگیزہ قوی ہوتا ہے، ہدف قوی ہوتا ہے. مقصد پر جتنا ایمان زیادہ ہو اتنا ہی جسم میں قوت. مولا کسی اور مقام پر فرماتے ہیں ما ضعف بدن اما قویت علیہ النیہ، اگر آپ کی نیت مضبوط ہے جسم کی کمزوری رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، ارادہ مضبوط ہو. فرماتے ينزل الله حامله منازل الابرار، خدا صاحب علم کو ابرار، جو قرآن میں کہا ابرار، ان کتاب الابرار، ابرار کے نام اعمال بلند مقامات پر ہے، اس مقام تک پہنچاتا ہے. وتمنح مجالسۃ الاخیار فی الدنیا والآخرہ، علم اگر ہو دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشین ہوتا ہے، آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشین ہوتا ہے. آخرت میں نیک لوگوں میں کون شامل ہے؟ سر فہرست انبیاء و ائمہ اطہار شامل ہے، ان کے ہم نشین بن سکتا ہے. بالعلم یطاع اللہ و یعبد، علم کے ذریعے خدا کی اطاعت ہو سکتی ہے، اگر کوئی خدا کی اطاعت کرتا ہے علم کے ذریعے. و یعبد، علم کے ذریعے خدا کی عبادت ہو جاتی ہے. و بالعلم توصل الارحام، صلہ رحم، اگر آپ کے پاس علم ہو تو صلہ رحم کریں گے. ہمارے شہروں میں صلہ رحم کے سلسلہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، آپس میں ارتباط ختم ہوتا ہے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ناراضگیوں کے بھی باعث بنتا ہے، لیکن شریعت میں کافی تاکید ہے کہ علم ہو تو صلہ رحم کریں گے. وَيُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ، حرام اور حلال کے پہچان علم کے ذریعے ہو سکتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں العلم والعلم امام العقل، علم امام ہے عقل کا، عقل کا راہبر علم ہے. والعقل تابع، عقل علم کا تابع ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی عقل بھی چھوٹی سی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ کرے ان پڑھ لوگوں کے درمیان، جتنا علم کم اس کی عقل بھی کم ہے. کیونکہ عقل علم کی روشنی میں کام کر سکتی ہے، علم کی روشنی نہ ہو تو عقل بے سہارا ہے. عقل ایک طاقت ہے آپ کے اندر، اس طاقت کے لیے میدان چاہیے، میدان دینے والا علم ہے. اسی لیے علم رہبری کرتا ہے عقل کے. علم کہتا ہے یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے، پھر عقل کہتی ہے صحیح کو اپناؤ غلط کو چھوڑ دو. یہ آپ کے فائدے میں، علم کہتا ہے یہ آپ کے فائدے میں یہ آپ کے نقصان میں، پھر عقل کہتی ہے فائدوں کو اپناؤ نقصان کو چھوڑو. فرماتے یلہمہ اللہ السعداء، خدا علم کا الہام کرتا ہے، علم دیتا ہے خوش قسمت لوگوں کو. وہ یحرمہ الاشقاء، جو شقی ہے خدا اس کو علم سے محروم کرتا ہے، یعنی خود نے شقاوت کے راستوں کو اپنایا ہے اسی لیے خدا محروم کرتا ہے. تو میں نے صرف ترجمہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہاں سے پتہ چلتا ہے علم کی کتنی اہمیت. اور یہ علم یزید کے زمانے میں کیوں حسین تنہا ہو گئے؟ آپ عجیب حالت ہے نا، یزید کے زمانے میں قصد قربت کے ساتھ حسین کو شہادت تک پہنچانے کے لیے، شہید کرنے کے لیے اقدام کرتے ہیں. کربلا کے میدان میں عمر بن حجاج الزبیدی جو نہر فرات پر 10,000 لشکر کے ساتھ نہر فرات کے، دریائے فرات کی حفاظت کرتا تھا تاکہ آل محمد اس دریا سے پانی نہ پی سکے، تو وہ کہتا ہے کہ تم قتل کرو ان لوگوں کو جو اپنے زمانے کے امام کے اطاعت سے خارج ہے، یعنی یزید کے اطاعت سے خارج. یہ جہالت ہے نا، جہالت کے علاوہ کوئی وجہ ہے؟ عمر سعد کہتا ہے اپنے لشکر کو یا خیل اللہ ارکبی، اے خدا کے سوارو حملہ کرو خیمہ گاہ حسینی کی طرف. عمر سعد کو بھیجا بھی اس لیے تھا اتنی تاکید کے ساتھ کہ اس کے باپ فاتح ایران تھا، تو عام عوام کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے عمر سعد نے یہی سوچا کہ کربلا کی جنگ کے لیے میں اس کو بھیجوں گا تاکہ عوام کے ذہن میں آ جائے فاتح ایران کا فرزند جا رہا ہے. حسین فرزند رسول صحیح، لیکن ابھی اس کے ساتھ جنگ کرنے والا فاتح ایران، مشرکین پر شکست پانے والے، مشرکین پر کامیابی حاصل کرنے والے سردار کا فرزند ہے. یعنی لوگوں کی نادانی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے یہ بتانے کے لیے یہاں پر جنگ حق و باطل کی جنگ ہے. سعد ابن وقاص نے خلافت اسلامی کی حمایت کرتے ہوئے ایران کو شکست دی، ابھی اس کا بیٹا خلافت اسلامی میں بغاوت کرنے والا نعوذ باللہ فرزند پیغمبر کیوں نہ ہو اس کو شکست. یہ قسم کے لوگوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھانا. اب جس نے، آپ جانتے ہیں مسلم ابن عقبہ، جس کو لوگوں نے نام رکھا بعد میں مصرف، اسراف کرنے والا، مسلم نہیں ہے مصرف ہے، اس نے کیا کہا؟ اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے یہی کام ہے کہ مدینہ میں قتل عام کیا. جو جرائم مدینہ میں کیا ہے انسان شرمندہ ہوتا ہے، اس کو پڑھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے. واقعہ حرہ میں اصحاب تابعین اور اہل مدینہ، وہ مدینہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا اس یہاں پر لوگوں کو تکلیف دینے والوں کو خدا سزا دے گا. مدینہ کا نام پیغمبر نے طیبہ رکھا تھا، خوشبو شہر. یزید نے اس کو نتینہ نام رکھا، یعنی بدبو شہر. تفصیلات ہیں، لیکن بہرحال جس نے مدینہ میں یہ کام کیا، قتل عام کیا، 10,000 یا کم از کم 1,000 تواریخ کے مطابق ناجائز بچے دنیا میں آئے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، دیواروں تک، ستونوں تک خون آیا، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی نیک کام کیا ہے تو یہی کام ہے. جس نے خانہ خدا کو آگ لگائے یزید کے حکم سے، اور مکہ کو فتح کرنے سے پہلے یزید مر گیا اور آپ واپس گیا لشکر، وہ کہتا ہے اگر میں نے کوئی نیک کام کیا یہ کیا ہے. یہ کیوں؟ یہ ہے کہ مسلمان اسلام سے بے خبر تھے، مسلمان اسلام سے بے خبر تھے، اسی لیے مسلمانوں کو دشمن اسلام استعمال کرتا ہے اسلام کے خلاف، آل محمد کے خلاف، اصحاب و تابعین کے خلاف، خانہ خدا کے خلاف، مسجد نبوی کے خلاف، یعنی اسلام کے تمام مقدسات کے خلاف مسلمانوں کو، جو نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، استعمال کیا. دیکھیے، ابو سفیان نے مجبور کیا پیغمبر کو مکہ چھوڑنے پر. ابھی اسی کا پوتا نواسے رسول کو مجبور کرتا ہے مدینہ اور مکہ دونوں چھوڑنے پر، لیکن ابو سفیان کے مدد کرنے والے مشرکین تھے. نواسے رسول کے خلاف یزید کے مدد کرنے والے کون تھے؟ یہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے. لیکن وجہ کیا تھا؟ وجہ ہے کہ لوگ دین کو نہیں جانتے تھے، اس حد تک دین کی نسبت میں بے خبری تھی. آپ خود مولا امیر المومنین کے بارے میں دیکھیے، اللہم صل علی محمد و علی محمد، ایک شیعہ ہونے کی ناطے سے نہیں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں جتنی مستند، آپ جانتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہزار سال سے آل محمد سے بھی دور ہے، شیعان آل محمد سے بھی دور ہے، اور ابھی بھی سب سے زیادہ ظلم شیعوں پر وہی ڈھا رہے ہیں. وہی یہ جو حنبلی ہے، احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں، یہی لوگ کر رہے ہیں، اور مدینے میں قبور کو مسمار کرنے والے یہی لوگ ہیں. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جتنی مستند احادیث علی کے شان میں ہے اتنا کسی اور شخصیت کے شان میں نہیں ہے. یعنی اتنی، یعنی پوری کوشش کی چھپانے کی. بنو امیہ کے 100 سال حکومت کے دوران، پھر اس سے پہلی مدت میں، یعنی 150 سال گزرنے کے بعد احادیث لکھی جانے لگی، اس کے باوجود چھپانے کی کوشش. اور پھر بنی عباس کے بھی مفاد فضائل اہل بیت چھپانے میں تھا، اسی کو سمجھتے تھے اہل بیت کے فضائل سامنے آ جائے تو خلافت اہل بیت کے پاس جائے گی، اسی لیے وہ بھی پوری کوشش کرتے تھے، بلکہ بنو امیہ سے بڑھ کر ظلم کیا ہے. آل محمد کے شاعر کہتا ہے، واللہ ما فعلت بنو العباس، واللہ ما فعلت امیتو معشار ما فعلت بنو العباس، قسم بے خدا بنو امیہ نے بنی عباس کی نسبت میں 10% بھی ظلم نہیں کیا ہے. بنی عباس اقتدار پر آئے تھے آل محمد کے نام پر، ہم جنگ کرتے ہیں تاکہ حکومت اور خلافت اس ہستی کو دیکھے دے دے آل محمد میں سے جس کو آل محمد کے پسند کرے، للرضا من آل محمد، آل محمد میں سے پسندیدہ ہستی کو میں حکومت دوں گا، اس بنا پر قیام کیا تھا. لیکن سب سے زیادہ ظلم کے وجہ کیا ہے؟ اقتدار. اسی لیے آل محمد کے فضائل چھپایا. اب اس کی واضح دلیل علی کی شخصیت، یعنی ناصبی بھی کھل کر دشمنی کا مظاہرہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے ہیں، اتنی احادیث علی کے شان میں تمام مسلمان فرقوں میں ہیں. اس کے باوجود اس زمانے میں کیا حالت تھی؟ 90,000 اور کم از کم 70,000 نماز جمعہ کے ممبروں پر خطبے میں علی کا سب بلان کیا جاتا تھا، قنوت نماز میں، نماز کے قنوت میں علی کے سب بلان کرتے تھے. اور جس نے سفر جاتے ہوئے علی کے شان میں گستاخی نہیں کی، کئی واقعات ایسے، انہوں نے کفارہ میں مسجد بنوائی. یہ اس حد تک دیکھیں حقائق کس طرح سے بدل گئی. حقائق کے بدلنا، یعنی وہ شخصیت جس نے آنکھیں پیغمبر کے دست مبارک پر، دامان پیغمبر میں کھولی ہے، اور پیغمبر نے آنکھیں علی کے دامن میں بند کی ہے نا، اس حد تک علی اور پیغمبر کے درمیان رابطہ، اس شخصیت کے خلاف اس حد تک پروپیگنڈا کیا گیا گویا اسلام میں نعوذ باللہ اس سے بدتر کوئی نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ لوگ دین سے بے خبر تھے، اور یہی حالت اس زمانے میں اسی جہالت کی وجہ سے بنو امیہ نے مسلمانوں کو استعمال کیا اسلام کے خلاف. ابھی بھی دیکھیں امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کو استعمال کر رہے اسلام کے خلاف. توحید کے نام سے تمام آثار اسلامی سعودی عرب میں مٹائے گئے، 95% آثار اسلامی سعودی عرب میں مٹائے گئے توحید کے نام سے. انبیاء اولیاء ائمہ کے قبور مسمار کر دیے گئے توحید کے نام سے. توحید کا تقاضا کیا ہے؟ یہ سارے مزارات منہدم ہونا چاہیے. جبکہ تاریخ انبیاء کو دیکھیے، کسی نبی نے، کوئی بھی نبی آپ لیجئے، پوری تاریخ میں دیکھیے، اس نبی نے جب اعلان نبوت کی کبھی قبروں کے خلاف، مزارات کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. یعنی انبیاء بادشاہوں کے خلاف بات کرتے تھے، لیکن یہاں کے بادشاہ تو دنیا کے بدترین بادشاہ ہے. انبیاء فرعون کے خلاف انبیاء نے بات کی ہے، نمرود کے خلاف بات کی ہے، ظالموں کے خلاف بات کی ہے. تو انبیاء کی توحید ظلم و ستم کے خلاف تھی، لیکن ان کی توحید کیا ہے؟ صرف قبروں کے خلاف ہے. قبر نہ بناؤ ورنہ آپ مشرک. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، توحید کو استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. عبد الوہاب کہتے ہیں یہ سارے مسلمان مشرک ہیں. وہابیت وجود میں آنے کے بعد سے اب تک دیکھیے جتنی جنگیں لڑی ہے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہے. ابھی عالم اسلام میں امن و امان نہیں ہے، عالم کفر میں امن و امن ہے. کبھی مجبوری ہو کر کچھ، وہ بھی کچھ مقاصد کے لیے کہیں بم بلاسٹ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا فرانس وغیرہ میں، لیکن ان کے پورا کام کہاں پر ہے؟ عالم اسلام. آپس میں تفرقہ ڈالنا، کمزور کرنا، فوجی طاقت کو ختم کرنا، معیشتی طاقت کو ختم کرنا، یہ سب اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، اور مسلمان جوان خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ دے رہے ہیں. کیوں دے رہے تھے؟ آپ دیکھیے مسلمان جوان، ایک جوان جب اسیر ہو کر پکڑا گیا، اس کے ساتھ ایک قاشق تھا، چمچ ساتھ تھا. اس سے پوچھا یہ چمچ کس کے ہے؟ کہا کہ میں اگر شہید ہو جاؤں، پیغمبر کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے چمچ ساتھ رکھا ہے. اب لوگوں کی جہالت اس طریقے سے نفسیاتی طور پر بیوقوف بنانا، تاکہ زیادہ میں یہ چمچ لے کر جاؤ، تاکہ وہ زیادہ مطمئن ہو جائے کہ میں فوراً پیغمبر کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا. تو دیکھ رہے ہیں نا، اس وقت 20ویں صدی ہے، 14 صدیاں پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد گزر چکے ہیں. مسلمانوں کو استعمال کرتے اسلام کے خلاف، توحید کو استعمال کرتے موحد کے خلاف، عالم اسلام پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. یہی مسئلہ اس زمانے میں بھی تھا جہالت کی وجہ سے. ابھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد جہالت کی حالت ہے. یعنی اگر عالم اسلام میں آپ پوچھیں گے صحیح معنوں میں اسلام سے باخبر کتنے فیصد ہے، میں تو اپنے حوالے سے یقین سے کہہ سکتا ہوں 1% بھی عالم اسلام میں نہیں، 1% سے کم تر ہے صحیح معنوں میں اسلام سے باخبر لوگ. فقہ اسلام، معرف اسلام، اخلاق اسلامی، عقائد اسلامی اور عرفان اسلامی، ان چیزوں سے باخبر کتنے فیصد ہوں گے؟ ابھی تک یہ جہالت ہے. اب تشیع کے اندر بھی کم نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارے اندر ائمہ کی زندگی میں، میدان عمل میں سب سے نمایاں عمل نماز ہے. یہ نظر آتا ہے نہیں آتا ہے؟ پیغمبر خدا، مولا امیر المؤمنین، سید شہدا، تیروں کی بارش میں نماز ادا کی، وہ بھی مستحب نماز جماعت. نماز جماعت مستحب مؤکد ہے، واجب تو نہیں ہے. اس کے لیے شہادت بھی پیش کی اور تیروں کے بارش میں نماز ادا کی. سید سجاد سے بڑھ کر کون عزادار ہے؟ ہمارے لوگ تو اسی لوگوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے، عزاداری کی قضا نہیں ہو سکتی. سید سجاد کی نماز اور عزاداری میں کبھی ٹکراؤ پیش نہیں آیا. تقریباً پوری زندگی روزہ رکھتے تھے اور ہمیشہ نماز سے مصروف ہوتے تھے، اور کبھی آپ ہمیشہ عزادار بھی تھے، ہمیشہ نمازی بھی تھے، کوئی ٹکراؤ پیش نہیں آیا. یہ کیوں ٹکراؤ پیش کر رہے ہیں؟ لوگ مذہب سے، مذہب کے تقاضوں سے، تعلیمات اہل بیت سے بے خبر ہے. اسی لیے اہل بیت کی محبت ہے، اس محبت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اہل بیت کے مقصد سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. تو یہ جہالت صرف اس وقت کی بات نہیں، ابھی بھی موجود ہے. اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ کے پاس چھاپ کے وسائل ہے، میڈیا ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اتنے بھی خبریں. تو اس وقت بھی دیکھیے مسجد میں نہیں جائیں گے کیونکہ مقتل مولا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ ہمیں فخر ہے کہ علی کی پیدائش بھی خانہ خدا میں، علی کی شہادت بھی خانہ خدا میں، اور کتنی فضائل بیان کیا ہے. اب یہ جملہ بہت سے لوگوں کے دلوں پر اتر آتا ہے, یہ ماننے والوں کے آپ کہہ سکتے 90% محب اہل بیت ہے, عشق اہل بیت ہے, معرفت اہل بیت نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کے اس محبت سے کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ مسئلہ روزہ اول سے, کیوں حسین تنہا ہو گئے؟ پیغمبر فرمایا تھا کان الاسلام غریبا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا, اسلام کا شروع غربت سے ہوا ہے اور دوبارہ غربت واپس آئے گی. جس وقت حسین شہید ہو گئے, حسین تنہا نہیں ہوئے تھے, اسلام تنہا ہو گیا تھا. غربت, مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں, وجہ کہ کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. غربت ناآشنا, بیگانہ, جس کو لوگ نہیں جانتے. اسلام ابتدا میں بھی لوگ نہیں جانتے تھے, اسی لیے لوگ اس سے دور تھے, اور بعد میں بھی یہ حالت ہوئی. اسلام تنہا تھا. اسلام کے ساتھ کتنوں نے دیا؟ 72 نے ساتھ دیا. اس کے وجہ کیا تھا؟ پیغمبر کے بعد سازشیں شروع ہوئی. پہلا قدم یہی تھا کہ مسلمانوں کو علم سے دور رکھے, اسلام کی معرفت سے دور رکھے. یہ پہلا قدم تھا جو سازش شروع ہوئی اسلام کے خلاف. اس میں بہت حکمت عملی سے کام لیا گیا. ہم اس کام کرنے والوں کے حوالے سے بنو امیہ کا نام لیتے ہیں. مولا بن حجر براغم فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, ان اخوف ما اخاف علیکم فتنة بنی امیہ, مجھے سب سے زیادہ تم پر خوف ہے. کس سے؟ بنو امیہ کے فتنے سے, بنو امیہ کے فتنے سے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یلبس الاسلام کلبس الفرو, یہ اسلام کو بالکل الٹ کر کے پیش کریں گے. مسجد اپنی جگہ پر, کعبہ اپنی جگہ پر, نماز اپنی جگہ پر, ہر چیز اپنی جگہ پر ہے, لیکن مقصد کسی سے حاصل نہیں ہو رہا. یعنی شکلیں باقی ہے, حقیقت سے خالی ہے. نماز ہے لیکن وہ نماز انسانوں کو برائیوں سے نہیں روکتی ہے. روزہ ہے لیکن تقویٰ کے باعث نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, ظواہر ہے. ایک گلاس کو لیجیے, الٹ رکھو آپ, گلاس گلاس ہے لیکن اس میں آپ پانی نہیں پی سکتے ہیں. اور حقیقی دھوکہ اسی وقت ہو جاتا ہے جب ظواہر محفوظ ہو. عام لوگ سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن حقیقت سے بالکل خالی ہے. اور بہت ذہین, سمجھدار, صاحب بصیرت لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت نہیں ہے. ورنہ عام لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں, حقیقت کو نہیں دیکھتے, نظر نہیں آتا ہے. حقیقت نظر آنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے, ظاہر کو دیکھنے کے لیے بصارت کی ضرورت ہے. بصارت سب کے پاس ہے, جانور کے پاس بھی ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا. پہلا قدم جو اٹھایا گیا, امت کو دین سے جاہل کرنا, بے خبر کرنا, معرفت دین سے محروم کرنا, اس کے لیے بھی سب سے پہلا قدم جو اٹھایا گیا کیا ہے؟ وہ یہ کہ امت کو سنت پیغمبر سے روکا گیا. حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. جبکہ خود قرآن کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہو, جو کچھ رسول دیتا ہے اس کو لو لے, جس سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ. خود قرآن کہتا ہے رسول سے لے لو. اب بس وہ آدمی جس نے یہ نعرہ بلند کیا, در حقیقت قرآن کی اس آیت سے بے خبر تھا, ورنہ کیسے کہہ سکتا ہے ہمیں کتاب خدا کافی ہے جبکہ قرآن خود کہتا ہے رسول سے. اور دوسری آیات میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نزلنا الیک الذکر لتبین للناس, پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ تفسیر کرے قرآن کی. یا علی, آپ کی خدمت ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے دنیا کی طبابت کی تمام کتابیں جمع کرے, ایک آدمی بیمار ہے, اس کے لیے طبابت کی, اس کے بیماری سے مربوط طبابت کی تمام کتابیں جمع کر کے اس کے پاس رکھ دے, کہ تم اس کو مطالعہ کرو اور اپنا علاج کرو, مداوا کرو. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. طبابت کی کتابوں کو ایک ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے, عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. اسی طرح سے قرآن میں سب کچھ ہے, بشر کی تمام ضرورتیں ہیں, لیکن کس کی مدد سے؟ عترت کی مدد سے. یہی فرمایا حدیث ثقلین میں, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، عطرت کی مدد سے قرآن میں سب کچھ ہے، عطرت کے بغیر آپ دیکھیں بہت سی چیزیں نہیں ہیں. مجھے آپ بتائے نماز عید کہاں ہے قرآن میں، نماز آیات کہاں ہے قرآن میں، نماز کس طرح سے پڑھنی ہے قرآن میں کہاں پر ہے. دیکھیں پیغمبر و عطرت یعنی ان کی مدد سے قرآن میں سب کچھ ہے، ان کی تفسیر کے ساتھ قرآن میں سب کچھ، ان کے بغیر تو قرآن کی تلاوت کی اجازت مل گئی. لیکن قرآن جب حدیث پر پابندی لگائی تو قرآن کی جو کچھ تفسیر پیغمبر نے پیش کیا تھا اس 23 سال کے دوران سب پر پابندی لگی. یعنی قرآن کے درس پیغمبر سے مسلمان محروم ہو گئے، تفسیر پیغمبر سے مسلمان محروم ہو گئے. یہ پہلا کام. دوسرا جو نقصان ہوا، قرآن کے علاوہ بھی پیغمبر نے معارف اسلام بیان کیا ہے. خود سورہ جمعہ میں کیا فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی پیغمبر کیا کرتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے. یہاں سے پتہ چل آیات کی تلاوت الگ ہے، تعلیم الگ ہے. تعلیم کیا ہے، الگ ہے، یہ معلوم ہوا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت بھی. بس پیغمبر کا دو کام ہوا اس آیت میں، ایک قرآن کی تفسیر کرنا، دوسرا حکمت بیان کرنا. یعنی قرآن کے علاوہ حقائق دین بھی پیغمبر بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے چنانچہ سنت رسول کو حجت قرار دیا. فرمایا کیا، ما آتاکم رسول فخذو، اسی طرح سے سیرت رسول کو حجت قرار دیا. فرمایا ولقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی ذات میں تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کو بہانہ تو بہت اچھا بہانہ ہے، یعنی واقعاً عجیب جملہ ہے، انسان بعض وقت پھنس جاتا ہے. آپ کا مد مقابل ہے، بدترین نیت کے ساتھ آیا ہے لیکن بہترین الفاظ استعمال کرتا ہے، انسان پھنس جاتا ہے. کس طریقے سے لوگوں کو اس کی غلط نیت سے آگاہ کروں، یہ تو بہترین باتیں کرتا ہے. خوارج نے یہی کام کیا تھا، لا حکم الا للہ، قرآن میں ہے آیت، قرآن کی آیت ہے لا حکم الا للہ. علی نے کیا فرمایا، کلمۃ حق، یہ تو حق ہے، قرآن کی آیت ہے، یراد بہا الباطل، اس سے ان کا مقصد باطل ہے. بعض وقت صحیح بات کرتے ہیں باطل مقصد تک جانے کے لیے. بس پس وقت ہے، ایک جب وقت پر آپ کو کس کی ضرورت ہے، جہاد کی ضرورت ہے. وہاں پر ایک آدمی آ کر صلح و صفا کی باتیں کرو تو مجاہدین کی ہمت ختم ہو جائے گی. ایک جگہ پر صلح کی جگہ ہے، وہاں پر لڑنے کی باتیں کرو، مقامات مختلف ہوتا ہے. تو کلمۃ حق، بعض وقت بات تو حق ہوتی ہے لیکن اس سے مقصد ناحق ہوتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیے کتاب خدا کی حمایت کریں، کہتے کتاب، ہم نے حدیث پر پابندی اس لیے لگائی کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر حدیث پڑھیں گے، قرآن حدیث مخلوط ہو جائے گا. ابھی دیکھو 14 صدیاں گزر گئی، قرآن حدیث میں کوئی مخلوط نہیں ہوا ہے. اس وقت ڈر رہے، اگر اس وقت حدیث لکھی جاتی کوئی مشکل پیش نہ آتی. یہ جال بنا، جعلی احادیث بنانا، یہ سارے سلسلہ رک جاتا. لیکن آپ خود دیکھتے ہیں کہ حدیث پر یہ پابندی لگی، پابندی لگنے بہانے بھی اچھا تھا، قرآن بچانا ہے. اب لوگ اگر سمجھدار ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی خود قرآن نے کہا ہے حدیث کی ضرورت ہے، لیکن لوگوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھایا. یہ ایک مسئلہ تھا. اب دیکھیے حدیث کی دوسری قسم، تیسری قسم احادیث کیا تھی، وہ احادیث جو بتاتی تھی کہ فلان آیت فلان آیت فلان آیت اہل بیت کی شان میں ہے. سیوطی اہل سنت کے امام ہے، حدیث میں بہت بڑی علمی شخصیت ہے، شافعی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن کی 300 آیتیں علی کی شان میں ہیں. لیکن یہ کہاں پر ہے، سب احادیث نے بیان کیا ہے، یہ آیت علی کی شان میں، یہ آیت علی کی شان میں. جب حدیث پر پابندی لگی تو فضائل اہل بیت جو کچھ قرآن میں تھا اس کی شناخت کا دروازہ بھی کیا ہوا، بند ہوا. چوتھی قسم کی احادیث وہ تھی جو پیغمبر نے خود اہل بیت کی شان میں فرمایا تھا، جب حدیث پر پابندی لگی وہ احادیث جو اہل بیت کے شان میں بیان فرمایا تھا اس پر بھی پابندی لگی. تو دیکھیں قرآن شناسی کا دروازہ بند ہوا, محترم اور عزت کے طریقے سے قرآن کے دروازے بند کر دیا. عملاً یہی نا, قرآن کے حقیقی مفسر پیغمبر ہے اور اہل بیت ہے. جب پیغمبر کے احادیث پر پابندی لگائی اور اہل بیت کی شناخت پر پابندی لگائی تو قرآن شناسی کا دروازہ بند ہو گیا. علم کا دوسرا سرچشمہ پیغمبر تھے, ان کے احادیث پر پابندی لگائی وہ بھی بند. علم کا تیسرا سرچشمہ اہل بیت تھے, اب ان کی شناخت سارے دروازے بند ہوئے. لوگوں کو صرف پتہ ہے یہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں, باقی جو احادیث ہے وہ سینوں میں دب کر رہ گئے. آپ کہیں گے کہ اب تک احادیث کیسے آئی؟ یہ احادیث جو اب تک آئی قربانیوں کی وجہ سے آئی, ورنہ یہ سازش ہو گئی مسلمانوں کو اسلام سے بے خبر رکھنے کے لیے. اور اس کی کامیابی کی بہترین دلیل ایک یہ ہے, آپ جنگ صفین میں دیکھتے ہیں جیسے ہی خبر ملی لشکر شام کو کہ مولا کے ساتھ عمار ہے, تو ذوالکلاب امیر شام کے لشکر میں ایسا بہادر تھا, پہلوان تھا جو سب سے زیادہ طاقتور تھا اس لشکر میں, اور اس کے قبیلے بھی کوئی 20,000 سے زائد قبیلے کے جنگجو تھے. اس نے یہ خبر سنی کہ عمار آئے ہیں, اور اتفاق یہ حدیث بھی عمر آس ہی کی زبان سے نکلی تھی. دیکھیں بعض وقت صوفی سے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے, ایک انسان اچانک اپنے دشمن کے حق میں بھی ایک صحیح جملہ کہتا ہے. اب اس کے کہنے کی وجہ جو بھی ہو, خدا مجبور کرتا ہے اس کو, یا ان کے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے, دنیا کی میڈیا بھی یہی کرتا ہے نا, سچائی ثابت کرنے کے لیے کچھ سچ بھی بولتے ہیں تاکہ باقی جھوٹ کو بھی لوگ سنیں. بہرحال یہ خبر اس نے سنی, آیا امیر شام کے پاس, کہا کہ میں نے سنا ہے حضرت عمار علی کے لشکر میں ہے تو ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو امیر شام نے کہا تم کسی سے یہ بات نہ کرنا, میں خود تحقیق کرتا ہوں. امیر شام بہت تیز آدمی تھا, 2 دن کے اندر وہ بیچارہ مر گیا. ذوالکلاب کسی کو پتہ بھی نہ لگا کہ یہ کیوں مرا ہے اتنے 2 دن کے اندر, لیکن 2 دن کے اندر مر گیا. اس زمانے میں لوگ اتنے تیز نہیں ہوتے تھے, تو اس بیچارے کے تحقیق کے جواب کے بھی منتظر نہیں رہا. آپ جانتے ہیں امیر شام اپنے مخالفین کو کس طریقے سے ہٹاتا تھا اپنے راستے سے. 8-9 ایسی بڑی بڑی شخصیات ہیں جن سب کو زہر کے ذریعے کیا کیا, ختم کیا تھا. تو بعد میں جب دوبارہ حضرت عمار شہید ہو گئے یہ خبر پھیل گئی, تو امیر شام نے خطرہ محسوس کیا. پھر اپنے علماء سرداروں کو جو اصحاب ان کے ساتھ تھا, کیا نام ہے عمر آس جیسا, ان سب کے ذریعے باور کرایا کہ عمار کے قاتل علی ہے. ظاہر ایک جملہ میں تو نہیں کہا ہے, تفصیل کے ساتھ ہر ایک سردار نے, ہر ایک مقرر نے اس انداز میں بیان کیا کہ لوگ قبول کریں. مثلا کہا کہ بھائی عمار کے قاتل علی نے اس کو میدان میں روانہ کیا جنگ کے لیے, اور ہم تو دفاع کر رہے ہیں, دفاع کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے, ہم اپنے آپ سے دفاع کر رہے ہیں, علی نے شام میں حملہ لایا ہے, ہجوم لایا ہے, تو اگر عمار خود نہیں آتے میدان میں تو ہم ان کو شہید نہیں کرتے, ہم مجبور تھے اس طریقے سے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت عمار کی شہادت سے اتنا شور ہوا, لیکن علی کے خون کے سب پیاسے تھے. ایسا معلوم ہوتا ہے ایک حدیث بھی شام والوں نے نہیں سنی تھی, چھپانے میں کامیاب ہو گئے تھے فضائل اہل بیت. آپ صحرائے منا میں, صحرائے عرفات اور منا میں مولا کے 2 خطبے ہیں. ایک خطبے کے دوران مولا نے خواص کو جمع کر کے فرمایا کہ میں ایسی باتیں کہنے جا رہا ہوں کہ آپ مطمئن قابل اعتماد لوگوں کو سناؤ. اب آپ وہ پڑھیے, وہ ابھی موجود ہے. اس میں مولا امیر المؤمنین کی اور اہل بیت کی فضائل جو پیغمبر کی زبانی بیان ہوئی وہ بیان کرتے ہیں. وہ فضائل ابھی ہمارے درمیان بہت عام ہیں جو مولا نے بیان کیے, اور کس کو بتا رہے ہیں؟ اصحاب تابعین اور شیعوں کے مخلصین شیعہ کو جمع کر کے بتا رہے ہیں, اور فرما رہے جا کر قابل اعتماد لوگوں کو سناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ فضائل جو ابھی ہمارے درمیان عام ہیں, اس زمانے میں حسین مجبور تھے بتائے, وہ بھی صحرائے عرفات و منا میں جہاں پر حکومت کی نگاہ سے دور ہوتے ہیں لوگ، یعنی حکومت کے بس میں نہیں اتنے حاجیوں پر کنٹرول کرے، اتنے حاجیوں پر کنٹرول کرنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اسی لیے ایران والے وہ جو بہت عرصہ پہلے 20 سال پہلے جب 400 ایرانی حاجیوں کو شہید کیا، اس کے بعد وہ لوگ جو براءت من المشرکین کا پروگرام کرتے ہیں صحرائے منا میں کرتے ہیں، کیونکہ صحرائے منا میں اتنے رش وغیرہ ہوتا ہے کہ کنٹرول کرنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو خلاصہ امام نے یہ کام کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے فضائل چھپانے میں کس حد تک کامیاب ہو گئے تھے. اسی لیے لوگ علی سے بے خبر تھے، قصد و قربت کے ساتھ علی کی شان میں گستاخی کرتے تھے. تو اس زمانے میں اسلام محمدی، اسلام علوی کے مقابل میں کیا پیش ہوا؟ اسلام اموی پیش ہوا، اسلام عباسی پیش ہوا. دیکھو نا، اصلی مال کے مقابل میں نقلی مال ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے، شیطان کا کام یہی ہے. انبیاء اور ائمہ کا کام کیا ہے؟ حقیقت کو واضح کرنا. اب کیا نام ہے آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا ولی ہے اہل ایمان کا، ان کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الشیطان، کافرین کے ولی سرپرست شیطان ہیں. یخرجہم من النور الی الظلمات، نور سے ظلمت کی طرف نکالتے ہیں. جو باتیں فطرت انسان کے مطابق واضح ہے، ان میں بھی یہ شیطان کے پیروی کرنے والے فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں. لیکن خدا نے فطری طور پر انسان کو معلومات دیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی خدا نے انسان کو الہام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، صحیح کام کیا ہے. آپ مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اخلاقی اقدار کو لیجئے. تمام اخلاقی اقدار تمام بشر کے لیے صاف کلیئر ہے. یہ ہمارے علم اصول میں، علم منطق میں، علم فلسفہ اخلاق میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سارے بشر، افریقہ کے جنگل میں رہنے والے بھی جانتے ہیں کہ اخلاقی اقدار کیا ہے. ظلم غلط کام ہے، خیانت غلط کام ہے، چغلی کرنا غلط کام ہے، اور وفاداری صحیح ہے، عدالت صحیح ہے، سچائی صحیح. دیکھیے اخلاقی اقدار میں پوری تاریخ بشر کو پڑھیے، سارے بشر مشترک. اگر انبیاء نہ بھی ہوتے، بشر اخلاقی اقدار میں مشترک ہوتے. تو یہ خدا نے دیا ہے. کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ شیطان کافروں کو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے. نور سے مراد کیا ہے؟ فطری علوم جو خدا نے دیا ہے، انہی سے بھی نکال کر تاریکی میں لے جاتا ہے. اب دیکھیں یہ تکفیری لوگ، اب ظلم اتنا غلط ہے، اور اب یہ لوگ کیا ہے، درندہ بن چکے ہیں. چھوٹے بچے کو پھانسی دینا یا انسان کو آگ لگانا اسلام کے کس حکم میں ہے؟ والذین کفروا، کافرون کے ولی کون ہیں؟ طاغوت ہے، اور ان کو نور سے ظلمت کی طرف لے. وہ چیزیں جو انسان کی فطرت کے لیے بدیہی ہے، اس میں بھی وہ شک کرتے ہیں، اس کے بھی علم ان سے چھن جاتا ہے. تو ہمیشہ اہل باطل لوگوں کو جاہل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل حق لوگوں کو عالم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کا عالم ہو جانا باطل کے نابودی کے لیے کافی ہے. البتہ علم کے دو حصے ہیں، ایک دین سے باخبر ہونا، دوسرے بصیرت حقائق سے باخبر ہونا، دھوکہ نہ کھانا. بعض وقت دین سے باخبر ہے لیکن دھوکہ کھاتا ہے، عقلی لحاظ سے کمی ہے. مولا فرماتے ہیں جب جنگ جمل میں ایک آدمی آتا ہے، عرض کرتا ہے مولا پتہ نہیں چلتا حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے، کیونکہ آپ بھی ہے اور اصحاب دوسری طرف بھی، تو ام المؤمنین وغیرہ ہے. تو مولا نے فرمایا یہ معیار نہیں ہے. الحق لا يعرف بأقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اہلہ. حق لوگوں کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا ہے، پہلے حق شناس ہو جاؤ، پھر اہل حق کو تم پہچان لو گے. یعنی علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، پھر پتہ چلے گا حق کی طرف کون ہے، باطل کی طرف کون ہے. خود ہمارے درمیان جتنے تعلیم یافتہ ہوتا ہے اتنا کم دھوکہ کھاتے ہیں نا. جتنا ہمارا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی دھوکہ کم کھاتے ہیں، جتنا علم کم اتنا زیادہ دھوکہ کھائیں گے. یہ ایک. دوسری بات مولا فرماتے ہیں انکم لم تعرفوا لن تبلغوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركوا. تم رشد تک، ہدایت تک، حق تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اس آدمی کو نہیں پہچانتے ہو جس نے حق کو ترک کیا ہے. بعض وقت کچھ لوگ اہل باطل ہے، رہبرہ ہے باطل کے، لیکن اپنے آپ کو حق کی شکل میں ظاہر کرتا ہے. یہ لوگ بھی باعث گمراہی مردم بنتے ہیں. تو آپ کو ایک ایک حق پہچاننا ہے، دوسرا یہ کہ جس نے حق کو ترک کیا ہے اس کو بھی پہچاننا ہے، ایسے منافقین کو بھی پہچاننا ہے جنہوں نے حق کو ترک کیا ہے. انکم لن تاخذوا میثاق الکتاب حتى تعرفوا الذين نبذوا، تم کتاب خدا کو اخذ نہیں کر سکتے جب تک ان لوگوں کو نہیں پہچانیں گے جنہوں نے کتاب خدا کو چھوڑ دیا ہے. تو دو چیز کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ دین کی معرفت، دوسرا یہ کہ بصیرت ہو، گہرائیوں تک جائے، منافق اور صحیح کے درمیان تمیز کر سکے، ظاہر و باطن کے درمیان تمیز کر سکے، جس کو آپ عقل مندی کہتے ہیں. بصیرت کی ضرورت ہے، عقل کے ذریعے اندرونی چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بصیرت یعنی اندرونی آنکھ. یہ بصیرت کس کے لیے پیدا ہوتی ہے؟ ایک عقل ہے، دوسرا تجربے ہے، تیسرا مطالعات ہے، تیسرا تزکیہ نفس ہے. جتنا پاکیزہ ہو جائیں گے اتنا حقائق افراد کو بہتر سے بہتر دیکھ سکیں گے. اور قیام کربلا کا ایک اہم ہدف یہی تھا، امت کو جہالت سے نکالنا. زیارت اربعین میں کیا فرماتے ہیں؟ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ، امام نے اپنی خون دیا، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَهُ، تاکہ نجات دے بندگان خدا کو من الجہالہ، جہالت سے. آپ زیارت اربعین میں دیکھیں، زیارت اربعین میں اہل بیت کہاں گئے؟ کربلا گئے. آزادی کے بعد، رہا ہونے کے بعد کربلا گئے اور عزاداری بھی کی، زیارت بھی کی. ساتھ ہمیں پیغام دے رہا، زیارت اور عزاداری مقصد حسین سے جدا نہیں ہونا چاہیے. حسین نے یہ قیام کیا ہے، اپنا خون دیا ہے، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَهُ، تاکہ بندوں کو نجات دے جہالت سے، وَحَيَرَتِ الضَّلَالَةِ، گمراہی کی سرگردانی سے. یہ قیام کربلا کا ہدف تھا، حسین کی مظلومیت کی وجہ امت کی جہالت. اور حسین نے یہ عظیم قربانی پیش کی ہے، اس کے ایک اہم وجہ امت کو جہالت سے نکالنا تھا. امت کو جہالت سے نکالنا، یہ عظیم قیمت ادا کی ہے امت کو بامعرفت کرنے کے لیے. اس سے بڑھ کر قیمت ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے اوپر اعتراض کریں گے. قیامت کے دن حدیث میں ہے، اشد الناس حسرتن یوم القیامہ من وصف عدلن فخالفہ، سب سے زیادہ افسوس وہ لوگ کریں گے قیامت کے دن کہ جو امام معصوم تک پہنچ گیا ہے، عادل امام تک پہنچ گیا ہے، پھر اس کی مخالفت کرے، وہ افسوس کرتا ہے کہ میں تو پہنچ گیا تھا، پھر کیوں ان کے نقش قدم پر نہیں چلا. ایام محرم ہے، ایام مظلومیت اہل بیت ہے. آپ دیکھیے کتنی مظلوم ہو گئے اہل بیت. کربلا میں کئی ایسا موقع پیش آیا کہ حسین شرمندہ ہو گئے، حسین شرمندہ ہو گئے، معمولی بات نہیں ہے. ایک موقع وہ تھا جب شہزادہ علی اکبر خیمہ گاہ کی طرف واپس آئے. علی اکبر کی پہلی جنگ ہے. عرض کرتے، مولا میں پیاسا ہوں، گرمی کی شدت ہے، سامان جنگ بھی جسم پر ہے، اس وجہ سے پیاس کی شدت ہے، اگر کچھ پانی ممکن ہو تو عنایت کیجیے. عجیب جملہ، بیٹے کی پہلی جنگ ہے، جوان بیٹا، شبہ پیغمبر، حسین سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک پانی مانگ رہے ہیں. بہت شرمندہ ہو گئی حسین. اب علی اکبر نے کیوں مانگا؟ علماء مقاتل کہتے ہیں شاید دو وجہ ہو سکتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ علی اکبر حقیقت میں اپنی مجبوری پیش کرنا چاہتا ہے، مولا اگر میری جنگ میں کوئی کمی دیکھی، کوئی کوتاہی نظر آئی تو مجبوری کی وجہ سے ہے، گرمی کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، سامان جنگ ہے. اپنی مجبوری حسین کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں. دوسرا وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں علی اکبر نے بچپن میں حسین سے انگور مانگا تھا، حسین سے نے جنت سے انگور لا کر علی اکبر کو دیا تھا. علی اکبر کو امید تھی کہ شاید اس دفعہ بھی بابا جنت سے پانی لا کر دیں گے،
شاید اسی وجہ سے علی اکبر آئے. حسین نے فرمایا بیٹا نانا ہاوے آوے کوثر کے پانی لیے آپ کے انتظار میں ہیں, چلے جائیے. پھر اپنی زبان مبارک علی اکبر کے دہان میں رکھ دی. علی اکبر چونک پڑے, بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. واپس گئے, واپس جب گئے علی نے خوب جنگ لڑی. علی یہ ابن ابی طالب کی شجاعت کی یاد تازہ کرا دی, آخر میں آواز دی بابا میرا آخری سلام ہو آپ پر, لیکن اس آواز کے ساتھ یہ فرمایا بابا نانا حوض کوثر کے پانی سے نانا نے مجھ کو سیراب کیا ہے, آپ کے لیے بھی حوض کوثر کے پانی لیے منتظر ہے. پیغمبر خدا نے کربلا کے سارے پیاسوں کو سیراب کیا ہے, لیکن علی اکبر صرف کیوں یہ فرما رہے ہیں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ علی اکبر بھی شرمندہ ہو گئے ہیں, میرے بابا کو شرمندہ کیا ہے. علی حسین کی شرمندگی کو ختم کرنا چاہتے, بابا اگر آپ پانی نہ پلا سکے آپ کی بجائے نانا نے آپ کی نیابت کرتے ہوئے پانی پلایا. دوسرا موقع وہ موقع تھا جب حسین شہزادہ علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں میدان میں, شہزادہ علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے. ششماہا بچہ ویسے بھی پیارا ہوتا ہے, ہر انسان کے لیے پیارا ہے ششماہا بچہ. حسین کا فرزند کتنا پیارا تھا خدا جانتا ہے. حسین فرزند کو لے کر جاتے ہیں لیکن پانی کی بجائے روایت کے مطابق تیر اتنی بڑے تیر تھی, شعبہ تیر تھی کہ علی اکبر کو علی اصغر کو ذبح کیا حسین کے دست مبارک پر. یعنی چھوٹا سا حلقوم, ننا سا حلقوم سے شعبہ تیر آ جائے تو تیر پیوست نہیں ہوئی, تیر نے علی اصغر کے حلقوم کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کیا. حسین نے علی اصغر کی خون کو اپنے چلو بھر کر آسمان کی طرف اشارہ کیا. بعض روایت میں آیا ہے کہ علی اصغر مسکرا گئے, گویا فرمانا چاہتے بابا شرم نہ کرے, شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں خوش ہوں, میرا خون بھی ان شہیدوں کے خون میں شامل ہو جائے امت سے دفاع, امت کو بیدار کرنے کے لیے. ہرملہ سے مختار نے پوچھا ہرملہ تم بڑا شقی تھے, لیکن یہ بتاؤ تمہارے دل میں کبھی حسین پر ترس آیا؟ کہاں کہاں ایک موقع پر آیا جب میں نے علی اصغر کو شہید کیا, حسین اصغر کو لے کر چلے گئے خیمگاہ کے نزدیک پہنچ کر تین قدم آگے بڑھتے تھے تین قدم پیچھے ہٹتے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کو شرم آ رہی تھی کس طرح سے ششماہا کو اس کی ماں کے حوالے کیا جائے. شاید یہی وجہ تھا حسین نے خیمگاہ کے باہر قبر کھودی اور شہزادہ کی ننی خدای به حق محمد آل محمد, به حق انبیاء و مرسلین, به حق شهدا و صالحین, خدای شهدای کربلا کا واسطہ, اسرائے کربلا کا واسطہ, امام زمانہ کا واسطہ, خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, حسین کے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہماری حاجات شریعہ کو پورا فرما, مشکلات کو آسان فرما, اسلام و مسلمین کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. دشمنان اسلام, دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما, ہمارے بے گناہ اسیروں کو خصوصاً سعودی میں, بحرین میں, مختلف جگہوں پر جو اسرائے اہل حق اسیر ہیں, خدایا بے حق اسرائے کربلا ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدایا خدایا ہمارے مرحومین, ہمارے شہداء اور خصوصاً ان مجالس کے بانیان, خصوصاً امام بارگاہ کی خدمت کرنے والوں کے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما.
ہمارے اس ملک میں خدایا امن و امان برقرار فرما، ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما، ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر انقلاب اور دین کی خدمت کرنے والے، ملت کی خدمت کرنے والے، ملک و وطن کی خدمت کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین، شہدائے ملت اور ان مجالس کے انتظام کرنے والوں کے مرحومین اور ان امام بارگاہ اور مسجد میں خدمت کرنے والوں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.